سنیاز میشن سید عارف سن سید سید آقای دفعه که کل معلومات بلان تار سلاوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على خير خلقه البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين سبسفه لأيام عزاء أيام رحمته الهی توجہ خاص سے الہی کہ مستحق ہے عزاداران حسینی اسی لیے خدا کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا تیرے اسماء حسنہ و اعظام کو وسیلہ قرار دیتے ہیں خدایا تیری رحمانیت اور رحمیت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں خدایا انبیاء الہی خاتم انبیاء کو وسیلہ قرار دیتے ہیں ائمہ اطہار جناب سیدہ شہداء کربلا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں خدایا شہداء و صالحین کو وسیلہ قرار دیتے ہیں خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما خدایا ہمارے مرحومین اور جو عزاداران گزشتہ سالوں میں ان مجالس میں شرکت کرتے تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں خدایا ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما خدایا ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما ہماری مشکلات کو آسان فرما امت مسلمہ کو جو مشکلات درپیش ہیں تمام مشکلات کو حل فرما عالم اسلام میں مسلمانوں کو اپنے اپنے ممالک میں اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا مسلمانوں کو مغرب کے اغیار کے کفار کے غلامی سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے خدایا مجاہدین فلسطین حزب اللہ لبنان عراق میں مجاہدین نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران اور کشمیری مجاہدین کے مدد فرما خدایا شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہو ان کے مال عزت کے حفاظت فرما خدایا دشمنان تشیع دشمنان اسلام کفار منافقین فساق ناصبی سب اگر لائق ہدایت نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما خدایا راہ حق میں شہید ہونے والے خصوصاً ان دنوں میں عزاداری میں شہید ہونے والوں کو درجات عالی اور شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما ہمارے بیماروں کو خدایا بیمار کربلا کے ساتھ بیمار کربلا کے واسطے بیمار کربلا کے صدقے شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے تمام حاضرین کے مرحومین خصوصاً یہاں درخواست کیا گیا ہے سید بادشاہ حسین ابن نثار حسین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درود پڑھیے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع گفتگو کے بارے میں ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا خدا نے جب اسلام کے دین کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے تو خون کربلا خون حسین کس طرح سے ضامن بقا اسلام ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا جواب صاف گزشتہ گفتگو ہی سے معلوم ہوا کہ خدا نے اپنے دین کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، یقیناً اسلام کو بچائے گا، نئے نبی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسلام کو بچائے گا قرآن اور عترت کے ذریعے، اور حسین اسی عترت کے تیسرا امام ہے کہ جس نے اسلام کو بچانے کے لیے اتنی عظیم قربانی دی اور ہمیشہ کے لیے وقت کے حکمرانوں کو رسوا کیا اور اسلام کو ان کے ہاتھوں سے نجات دیا، اس کے بعد اگرچہ اقتدار پر رہے لیکن اسلام میں تبدیلی لانے کی، اسلام میں تحریف لانے کی، اسلام کو ختم کرنے کی، مسخ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ تو خدا نے اسلام کو بچانے کے وعدے کیا ہے، لیکن یہ نظام، یہ کائنات نظام اسباب و مسببات ہے، یعنی خدا نے ہر چیز کے لیے کسی اور چیز کو ذریعہ قرار دیا ہے، علت قرار دیا ہے، وسیلہ قرار دیا ہے۔ اسلام کو بچائے گا قرآن اور عترت کے ذریعے، اور عترت کی قربانیاں باعث ہے کہ اسلام محفوظ رہا آج تک، اور قیامت تک اسلام محفوظ رہے گا۔ کل عرض کیا کہ دشمنوں نے جب دیکھا کہ حسین کے خون زیادہ خطرناک ہے حسین کے حیات سے، حسین نے اسی لیے خون پیش کیا کیونکہ زندہ رہ کر دشمن کو رسوا نہیں کر سکتے تھے، تقریروں کے ذریعے دشمن کو رسوا نہیں کر سکتے تھے، وہ اتنی آزادی نہیں تھی۔ امام نے جب خط لکھا کوفہ والوں کو تو خط لے جانے والے کو کس شکنجے کے ساتھ شہید کیا، حالات کچھ اس قسم کے تھے، لوگ امام کی خدمت میں آ نہیں سکتے تھے۔ اس وقت واحد راستہ یہی تھا، وہ امت جو احساس ذمہ داری سے محروم ہو چکی تھی، وہ امت جو مرد ضمیری کے بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی، وہ امت جو اپنے عمل سے بہت خوش تھی کہ ہم نے خدا کا حق ادا کیا ہے، اب خدا کی باری ہے کہ ہمارا حق ادا کرے، وہ امت جو اسلام دشمن کے، دشمن اسلام کے اختیار میں ہونے کے باوجود کسی کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ واحد راستہ یہی تھا کہ خون دے دے، خون میں وہ اثر ہے جو کتاب میں، تقریر میں، گفتگو میں نہیں ہے۔ لیکن عرض کیا اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے بنو امیہ اور ان کے حواریوں نے مختلف کوششیں کی، چنانچہ کل عرض کیا، چند کی طرف اشارہ کیا، ان میں سے ایک کی تکمیل کروں چند جملے کی شکل میں، کہ کہا کہ یہ جنگ حکومت کے لیے جنگ تھی، بادشاہ کے لیے جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ نہیں تھی۔ کل عرض کیا اگر حکومت کے لیے جنگ تھی تو 72 آدمی لے کر دنیا کے سب سے طاقتور حکومت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ لیکن یہ عرض کرتا چلوں تکمیل کے لیے کہ آیا امام حکومت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ ایک صورت میں کہیں گے کہ امام پیغمبر حکومت نہیں چاہتے، حکومت کے جو تصور لوگوں کے ذہنوں میں، حکومت ایک عہدہ ہے، آدمی جب اقتدار پر آتا ہے مشہور ہوتا ہے، لوگ اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، گھروں میں مرد عورت اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بہت خوش ہوتا ہے مشہور ہو کر، اور کچھ لوگ شہرت طلبی کے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، کم و بیش شہرت کو سب چاہتے ہیں۔ حکومت ہاتھ میں طاقت آتی ہے، اس کی قدرت زیادہ ہو جاتی ہے، اپنے دشمنوں کو شکست دے سکتا ہے، حکومت دنیا کی دولت اس کے پاس آتی ہے اور جس قسم کی زندگی کرنا چاہے زندگی کر سکتا ہے، اس قدیم زمانے کے بے لگام حکومت۔ آج کل جمہوریت کی شکل میں کچھ لگام لگانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس قسم کی اگر حکومت کا یہی معنی ہو، اگرچہ ظاہراً حکمران کہتے کہ ہم قوم ملک ترقی کے لیے ہیں، ہم افراد کو تابناک مستقبل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہم قربانی دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وہ اپنے لیے حکومت چاہتے ہیں، قوم کے لیے نہیں چاہتے ہیں. یہی سب کے ذہن میں حکومت کے بارے میں یہ تصور موجود ہے. اسی بنا پر ایک مؤمن کے لیے ناگوار ہوتا ہے کہ کہیں کہ حسین حکومت چاہتے تھے، علی حکومت چاہتے تھے، پیغمبر حکومت چاہتے تھے، انبیاء الہی حکومت چاہتے تھے. اگر حکومت کا یہی معنی ہو تو ایسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ایسی حکومت کو ٹھکراتے ہیں. علی نے فرمایا تم پر حکومت کرنا میرے نزدیک بکری کے چھینک سے بھی پستر ہے. بکری کی چھینک سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے، تم پر حکومت کرنے سے مجھے نفرت ہے. ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس یہ جو جوتا، ابھی سلوا رہے تھے کسی آدمی سے، یہ جوتا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ عرض کے مولا شاید اس کی کوئی قیمت نہ ہو، اتنی یہ جوتا پھٹا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اگر مظلوم کا حق ظالم سے لینا میرا مقصود نہ ہوتا تو تم پر حکومت کرنا اس سے بھی بستر تھا. یہاں پر مولانا واضح کی کہ حکومت کی طرف دو نگاہ ہے، ایک دنیا والوں کی نگاہ، عیش و عشرت، خوش گزرانی، عیاشی کا ذریعہ، اس قسم کی حکومت کو انبیاء الہی ائمہ اطہار ٹھکراتے ہیں، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں. لیکن اگر حکومت کے ذریعے اقدار زندہ کرنا ہو، اسلام کو نافذ کرنا ہو، انسانوں کی تربیت کرنا ہو، دین کی تبلیغ کرنا ہو، تو اس وقت یہ حکومت تبلیغ دین کا، تربیت انسان کا، ترقی دین کا، انسان کے ترقی کے بہترین ذریعہ ہے. الناس علی دینی ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. اس وقت یہ حکومت عبادت بن جائے گی. علی نے سب سے زیادہ خون حکومت کے راہ میں دی، دسوں آزاد شہید پیش کے جنگ صفین میں، جمل میں، نہروان میں اور مختلف موارد میں. کس حکومت کے لیے؟ اس حکومت کے لیے جس کا مقصد اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنا تھا.
اور محمد والے محمد بلندان کروا
یہی وجہ ہے کہ اس قسم چھٹے معصوم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا ابن رسول اللہ، امام کی زندگی کی حالت، زاہدانہ حالت کو دیکھ کر اگر آل محمد کے پاس حکومت آ جائے تو یہ حالت نہیں رہے گی. امام نے فرمایا ہمارے پاس حکومت بھی آ جائے ہماری یہی حالت رہے گی. علی فرماتے ہیں کیا میں اس بات پر خوش ہو جاؤں کہ مجھے لوگ امیر المومنین کہیں اور لوگوں کے مشکلات میں لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہو جاؤں؟ اگر عراق میں یا یمامہ میں، یمامہ یمن کے ساتھ ہے، حضرموت یمامہ آج کل کے مسقط یمن کے درمیان علاقہ ہے، اگر وہاں پر ایک آدمی بھوکا سو رہا ہو اور میں امیر المومنین ہو کر اس کی فریاد رسی نہ کروں تو میرا اور ایک جانور کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک جانور بھی پیٹ بھر کر کھاتا ہے پھر آرام کرتا ہے. لیکن اگر حکومت کا مقصد انسانیت کی خدمت، دین کی خدمت ہو، انسانیت کو سب سے زیادہ نقصان غلط حاکموں نے پہنچایا ہے. انسانیت کے تاریک ترین دروازہ، ظلمانی ترین صفحہ ظالم حکمران ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو حکومت خدا کے لیے ہو تو مطلوب ہے. بس حکومت اگر خدا کے لیے ہو، انسانیت کے لیے ہو تو مطلوب ہے، اگر اپنی خوش گزرانی کے لیے ہو تو مطلوب ہے. اور کربلا میں عرض کیا، امام یقیناً حکومت خدا کے لیے چاہتے تھے لیکن تب بھی امام جانتے تھے میں اقتدار پر نہیں آؤں گا، اپنی شہادت کے بارے میں علم رکھتے تھے. اسی لیے کربلا کے قیام کیا تاکہ مسلمانوں کو اسلامی حکومت کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. خود جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے لیکن امت کو اصل خطرے کی نشاندہی کرنا تھا. عرض کیا اس عظیم انقلاب کو بے اثر کرنے کے لیے بنو امیہ نے مختلف ہتھکنڈے اپنائے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو کربلا کی جنگ ہے بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان پرانی دشمنی کے سلسلے کے کڑی ہے. یہاں تک ایک افسانوی داستان نقل کرتے ہیں کہ جب امیہ اور امیہ اور ان کا بھائی دونوں جروان بھائی شکم مادر سے باہر نکلے, ایک بنی ہاشم کے جد دوسرا بنی امیہ کے جد, تو جروان تھے اور دونوں کو گوشت ملے ہوئے تھے یا ایک کی انگلی دوسرے کی پیشانی کے ساتھ. دو روایت نقل کرتے ہیں. جب جدا کیا گیا یہ دو بچے تو ایک گھوڑا جو باتجربہ انسان تھا اس نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان جنگ رہے گی ہمیشہ کے لیے. اس قسم کے افسانے اب کیا تعلق ہے دو حصہ جدا کرنے سے دونوں کے درمیان ایسی جنگ رہے, کوئی اس کی وجہ نہیں ہے. یہ خود افسانے بھی سند کے لحاظ سے معتبر نہیں ہے, اگر جی بنو امیہ والوں نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے. اور مولا کو جب امیر شام نے خط لکھا کہ ہم دونوں کا تعلق قریش سے ہے تو مولا نے یہی فرمایا کہ جو چپکایا گیا ہے جو زور سے اپنے آپ کو قریش کے ساتھ متصل کیا ہے وہ اصلی قریش کے شبیہ نہیں ہو سکتے. یعنی بنو امیہ کا دادا در حقیقت قریشی نہیں تھا, کسی قریشی کا غلام تھا, اس کو اس نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا اور عرب رسم کے مطابق جب کوئی کسی کو بیٹا قرار دیتا ہے تو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا تمام امور میں. بس بنو امیہ اصل میں قریش سے تھے ہی نہیں. اب یہ پرانی دشمنی, اب یہ کہنا کہ کوئی پرانی وہ دشمنی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے پیغمبر اور ابو سفیان کی جنگ, علی اور امیر شام کی جنگ, امام حسن اور امیر شام کی جنگ, پھر امام حسین اور یزید کی جنگ, تعجب کی بات ہے آپ دیکھتے اسی جنگ میں تمام بنی ہاشم نہیں آتے ہیں, سارے بنی ہاشم نہیں آئے. آپ مدینے میں جب مولا دربار ولید میں جانا چاہتے تھے بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو لے کے گئے تھے, کربلا میں کتنے تھے 18 جوان تھے, تو سارے بنی ہاشم بھی امام کے ساتھ نہیں تھے اور غیر بنی ہاشم زیادہ تھے. اگر دو خاندانوں کی جنگ تھی تو دوسرے افراد نہیں آتے. اصل مقصد یہ کہنا ہے دو خاندانوں کی جنگ ہے, امت کے لیے اس میں کوئی اسوہ نہیں ہے, کوئی پیغام نہیں ہے, حق و باطل کی جنگ نہیں ہے. ابتدا میں بھی یہ کہنے کی کوشش کی گئی تو در حال کہ ہاں یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ یزید کی دشمنی کے ایک وجہ خاندانی دشمنی تھی. جب آل محمد اسیر ہو کر شام پہنچے تو یزید وہ مشہور اشعار کہا, لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما فعل, میں خندف کے اولاد میں سے نہیں ہوں اگر انتقام نہ لوں آل احمد سے ان اعمال کا جو پیغمبر نے انجام دیا ہے. لیت الشاقی, اس وقت جب بدر میں لوگ مارے گئے بنی امیہ کے لوگ مشرکین مکہ, پھر جنگ احد میں مسلمان زیادہ شہید ہو گئے, وہاں پر ان کے خاندان کا بنو امیہ کے خاندان کے شاعر زبعری اس نے ایک شعر کہا تھا, اس شعر کو یزید دہراتا ہے, لیت اشیاخی ببدر شہید, اے کاش میرے وہ بزرگان جو بدر میں مارے گئے وہ ہوتے. اس کے بعد تھوڑا سا یزید خود بھی پڑھاتا ہے اس شعر پر, کہتے یزید تمہارا ہاتھ صحیح سالم رہے, تم نے انتقام لیا ہمارے خون کا بدلہ لیا. اس قسم کے اشعار کہتا ہے اس کے دل میں وہ دشمنی تھی جنگ بدر کے, جنگ احد کے, مختلف جنگوں کے, لیکن حسین کی طرف سے کبھی ایک جملہ بھی خاندانی جھگڑے کے حوالے سے نہیں فرمایا. کوشش یہ کی بنو امیہ والوں نے یہ بتانے کی کوشش کی یہ پرانی دشمنی. یزید کے اس اشعار کا ہدف بھی یہی پیغام دینا تھا کہ ہماری جنگ دو خاندانوں کی جنگ ہے, اور مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی حق و باطل کی جنگ نہیں ہے. لیکن امت نے بنو امیہ کے اس پیغام کو قبول نہیں کیا, سب نے سمجھا یہ حق و باطل کی جنگ ہے. یزید کا نام غالب میں تبدیل ہوا, خود یزید کہتا ہے قتل حسین سے پہلا میں محبوب تھا, قتل حسین کے بعد میں بدنام ہو چکا ہوں. بقول مولانا جوہر ہے غالباً, قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
محمد محمد
یہ ایک اور نظریہ پیش کیا ہے اموی سوچ رکھنے والوں نے, اسی وقت سے شروع ہوا اب تک چل رہا ہے, کہ یہ طبیعت تھی. امام حسن اور امام حسین دو بھائی تھے لیکن طبیعت مختلف, ایک نرم طبیعت کے مالک تھے دوسرے سخت طبیعت کے مالک, ایک تحمل کرنے والے دوسرے تحمل نہ کرنے والے. اس وجہ سے امام حسن نے تحمل کیا, حکومت بھی دے دی, امام حسین برداشت کرنے والے نہیں تھے. امام حسن وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ پیغمبر پر گئے تھے, یعنی شبیہ پیغمبر تھے, امام حسین علی کے شبیہ تھے, اس قسم کے باتیں بنائے تاکہ یہ بتائے کہ طبیعتوں کا تعلق ہے, کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے, حق و باطل نہیں ہے. جبکہ امام حسن حسین کے بارے میں حضور نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا, حسن اور حسین امام ہیں, چاہے حالت قیام میں ہو, چاہے حالت قعود میں ہو, چاہے صلح کے حالت میں ہو, چاہے جنگ کے حالت میں ہو. ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ, پیغمبر فرماتے ہیں ہدایت کے چراغ ہے, نجات کا سفینہ ہے. یہ کس طرح سے اپنی طبیعت کے مطابق اسلام حکم دیتا ہے انسان کو کہ تم بندے خدا بنو. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری عبادت, میری زندگی, میری موت اللہ کے لیے. وبذلک امرت, مجھے اسی کو حکم ہوا ہے. وانا اول المسلمین, سب سے پہلا مسلمان نہیں ہوں, سب سے پہلا زمان کے حوالے سے نہیں ہے, درجے کے لحاظ سے سب سے زیادہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بھی ہوں, پہلا نمبر میرا. یہ حکم ہے. اب اس حکم کے تحت ہر مومن سے تقاضا یہ ہے کہ اپنی طبیعتوں کو, اپنے مزاج کو شریعت میں دخل نہ دے. امام معصوم یقیناً دخل نہیں دیں گے, لیکن بنو امیہ نے بہت کوشش, عجیب و غریب داستانیں یہاں بنائی ہیں. میں ممبر کے لیے مناسب نہیں سمجھتا ہوں ایسے عجیب و غریب داستانیں جو سب کے سب ان احادیث سے ٹکراتی ہیں جو شیعہ سنی دونوں حسنین کے بارے میں نقل کرتے ہیں, تاکہ یہ بتائیے طبیعتوں کا مسئلہ ہے, حق و باطل نہیں ہے. کربلا تم اپنے لیے کربلا کو اسوہ حسنہ قرار مت دو, کربلا کے اس آواز پر لبے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کربلا پیغام نہیں رکھتا ہے. لیکن پیغمبر کے احادیث شاہد ہے کہ حسنین ذرہ برابر اپنے ذاتی, ان کی کوئی ذات نہیں ہوتا, فنا فی اللہ کے درجہ پر پہنچے ہوئے ہیں, ان کے پسند خدا کے پسند. ان اللہ یرضى لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہ, خدا راضی ہوتا ہے اس چیز سے جس سے فاطمہ راضی ہو, جس چیز سے فاطمہ ناراض ہو خدا ناراض ہے. یعنی یہ معصوم ہستیاں ہیں, ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے. اس حد تک فانی ذات خدا میں ہے کہ جس چیز کو خدا پسند کرتا ہے اس کو یہی پسند کرتا استحدے, جس چیز کو خدا پسند نہیں کرتا اس کو یہ استحدے پسند نہیں کرتے. ہماری بھی تمنا اور کوشش ہونا چاہیے اس منزل کی طرف آگے بڑھے, لیکن اس منزل کے چوٹی پر اہل بیت پہنچے ہوئے کہ ہماری خواہشات, چاہتیں, نفرتیں سب خدا کی مرضی کے مطابق, حکم خدا کے مطابق, شریعت الہی کے مطابق بن جائے. اور بعض اوقات اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ ایک مومن کو ہنسی آتی ہے, کہتے ہیں کہ امام حسن عثمانی العقیدہ تھا, یعنی عثمان کے حق میں تھا اس لیے حکومت دے دی جب اپنی باری آئی, اور حسین علوی العقیدہ تھا, اس کی بھی داستانیں بناتے ہیں. جبکہ امام حسن مجتبی نے خود فرمایا میں کیوں ابھی شروع کر رہا ہوں, فرمایا کہ میرے ماننے والے یہ جو کوفہ والے ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، جنگ صفین میں ان کے دین آگے آگے، دنیا پیچھے پیچھے تھی، یعنی دین حکومت کر رہا تھا دنیا پر، یعنی دین کو ترجیح دیتے تھے دنیا پر، اسی لیے صفین میں جیت گئے، نہروان میں جیت گئے، جمل میں جیت گئے، اب ان کی دنیا آگے آگے دین پیچھے پیچھے ہے، اسی لیے یہ ہار جائیں گے، ان کو لے کر جنگ کرنے کے نتیجے میں یہی ہوگا۔ ابھی امت مسلمہ کی کیا حالت ہے؟ دین پیچھے پیچھے دنیا آگے آگے ہے نا، اس لیے دنیاوی مفادات کے لیے صدر و وزیر اعظم و وزراء و سیاسی پارٹیاں سب کے سب ملک فروخت کرنے کے تیار ہوتے ہیں۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ دنیا پرستی ہے، اپنی فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، دنیا میں، آخرت میں۔ دنیا پرستی یعنی اقدار پر مادی مفادات کو ترجیح دینا، فضائل انسانی پر مادی مفادات کو ترجیح دینا، خدا پر مادی مفادات کو ترجیح دینا۔ تو امام یہی فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میرے نانا نے جو حدیبیہ میں شروع کیا ہے اسی شروع کی طرح ہے میرے یہ شروع، بظاہر دب کر شروع کیا تھا حدیبیہ میں بھی، لیکن وہ اس کو قرآن نے فتح الفتوح نام دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اسی طرح سے امام کے لیے شروع در حقیقت فتح کربلا کے لیے مقدمہ تھا، یعنی امام کی اس صلح نے امیر شام کے اس مکار حکمران کو رسوا کیا۔ ایسا مکار تھا کہ کسی کو سمجھنا نہیں دیتا تھا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، بہت سو کو زہر کے ذریعے ہٹایا۔ اب 100 سال گزرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ کس طرح سے اپنے مخالفین کو ہٹایا ہے، نیست و نابود کیا ہے۔ تو امیر شام کے ساتھ جنگ کے نتیجے کیا تھا؟ جنگ کرتے تو وہ عزت و احترام کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو خرید لیا تھا، لوگ دنیا پرست ہو گئے تھے۔ امام کے ساتھ جو سپاہی تھے انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم 10 بستے امام کو تمہارے حوالہ کریں گے، اس حد تک لوگ بے دین تھے۔ اب وہ امام کو عزت و احترام کے ساتھ واپس کرتا، اور پیغمبر نے جو ان کو آزاد کیا تھا فتح مکہ میں، انتم الطلقاء، پیغمبر کے غلام ہو گئے تھے حکم اسلام کے مطابق، پیغمبر ان کو آزاد کیا تھا، یہ احساس ذلت کر رہے تھے کہ بنی ہاشم کے سامنے بدنامیاں اس حد تک نیچے گئے۔ جناب شہزادی نے شام کے دربار میں یہی فرمایا، یہ اپنا الطلقاء، تم کو ہمارے نانا نے آزاد کیا ہے۔ اب وہ اپنے اوپر سے اس دبے کو پاک کرنا چاہتا تھا، پھر امام کو آزاد کرتا، اہل بیت کو آزاد کرتا، پھر وہ اپنا دوسرا راستہ جو زہر کا راستہ تھا اس راستے سے مشکل بھی حل کرتا اپنا۔ اس کو رسوا کرنے کا راستہ جنگ نہیں تھی، صلح کے ذریعے معاہدہ کیا کئی شرطوں کے ساتھ، صلح کی، صلح کے بعد خود نے اس جیتنے کی وجہ سے، مغرور ہونے کی وجہ سے، مست ہونے کی وجہ سے کوفہ میں آ کر اعلان کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو جنگ کی، نماز کے لیے، روزہ کے لیے، حج کے لیے نہیں کی، اور جو جنگ لڑی ہے اقتدار کے لیے جنگ لڑی تھی، اپنی حقیقت کھل کر بیان کی، اور جتنے شرطیں حسن مصطفیٰ کے ساتھ کی وہ سب کے سب میرے پاؤں کے تلے ہیں، میں کسی پر عمل نہیں کرتا ہوں۔ رسوا کیا، امام کے سامنے یہی بہترین تھا، اگر وہاں پر سید شہداء ہوتے یہی راستہ اپناتے، اگر سید شہداء امام ہوتے اور سید شہداء وہاں پر موجود تھے، کربلا میں امام حسن مشتبہ اگر ہوتے یہی راستہ اپناتے۔ امام حسن نے اپنے فرزند شہزادہ قاسم کو وصیت، بعض روایت کے مطابق وصیت کی، یقیناً دوسرے بیٹوں کو بھی وصیت کی، شہزادہ قاسم اکثر سے زیادہ چھوٹے تھے، اولاد امام حسن میں سے کئی شہید ہو گئے کربلا میں۔ تو اب یہ کہنا درحال کے دو بھائی ایک جیسے حکمت عملی دونوں امام، بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ قیام حسین خلاف شرع تھا، قرآن کہتے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنا آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حسین 72 آدمی لے کر آتے ہیں یا 150 کہہ دیں لے کر آتے ہیں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور حکومت کے ساتھ لڑنے کے لیے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، قرآن کے خلاف ورزی ہے۔ درحال کی آیت یہ ہے انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. خدا کے راہ میں انفاق کرو, انفاق نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, یعنی ایسا کام کرنا جس سے انسان جہنمی بن جائے, اس کو قرآن ہلاکت کہتا ہے. اس کے بعد انہی لوگوں سے سوال ہے, اگر ایک جگہ پر مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور اگر دفاع کرے مارا جانا یقینی ہے, مارا جانا یقینی ہے, اگر دفاع نہ کرے امت مسلمہ کو اسلام کو خطرہ ہے, وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں, جنگ کرنا ہے یا جنگ نہیں کرنا ہے؟ بالاتفاق سارے مسلمان کہتے ہیں جنگ کرنا واجب ہے, جہاں اسلام کو مسلمین کو خطرہ ہو تو وہاں پر اگرچہ آپ کو یقین ہے جنگ دفاعی میں, جنگ ہجومی الگ ہے جنگ دفاعی الگ ہے, جنگ دفاعی میں آپ کو یقین ہے کہ آپ مارے جائیں گے, چند آدمی سے زیادہ نہیں ہے, تب بھی آپ پر واجب ہے دفاع کریں شہادت تک. تو یہاں پر اس میں کیا ہے, القادر تہلکنی یقینی موت میں اپنا آپ کو ڈالنا ہے. پانچ آدمی ایک لاکھ کے مقابلے, حضرت جعفر طیار, حضرت عبداللہ رواحہ, حضرت زید بن حارثہ, یہ تینوں سرداران لشکر اسلام تھے, 3000 سپاہی کے ساتھ گئے روم کے 2,00,000 کے مقابل میں, یقینی موت تھی, ان 2,00,000 کے ساتھ 3,000 مقابلے کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی سب نقد تانی کی. اب خالد جب ہوش کو لے کر رات کی تاریکی میں بھاگ گیا, مدینہ والوں نے سختی کے ساتھ پیش آیا کہ کیوں بھاگ گئے ہو, تاریخ اسلام میں پہلی مثال ہے کہ تم بھاگ کر آئے ہو. اسی طرح سے یہ لوگ تقیہ کو منافقت کہتے ہیں, جبکہ منافقت اور تقیہ میں فرق یہ ہے, منافقت باطل اندر ہے, حق کو ظاہر کرتا ہے, مقصد حق کو نقصان پہنچانا ہے, مقصد حق کو نقصان پہنچانا, باطل چھپا ہوا حق زبان پر. تقیہ بالکل اس کے الٹا ہے, دل میں حق ہے باطل میں حق ہے, زبان پر باطل کا اظہار کرتا ہے. اور مقصد دین کو بچانا مومنین کو بچانا ہے, مقصد بھی فرق حقیقت بھی فرق. جس طرح سے کفر اسلام میں مسلمان جو بات دل سے بھی مومن ہو اور زبان سے بھی مومن ہو, کافر جو دل سے بھی کافر ہو زبان سے بھی کافر ہو, منافق دل سے کافر زبان سے مسلمان, تقیہ کرنے والے دل سے مومن زبان سے. حضرت عمار کو جب مجبور کیا گیا کہ کفر کے الفاظ زبان پر جارے, انہوں نے جاری کیا, حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں, آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, وہ آدمی جو مجبور ہو جاتا ہے اور دل سے دل میں ایمان پر یقین ہے مطمئن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کفر کے الفاظ زبان پر جاری کرنا. اب یہ لوگ جو تقیہ کے تھے, آپ یقینی طور پر آپ کو قتل کریں گے تب بھی تقیہ جائز نہیں, اب شوم پر حملہ کر رہے ہیں تقیہ کے حوالے سے. آپ تو ہمیشہ ظلم کرتے رہے, آپ کو تقیہ کی ضرورت نہیں تھی, جو مظلوم واقع ہوتے رہے ان سے پوچھے تقیہ کی ضرورت ہے یا نہیں, یہ ایک الگ مسئلہ. پوری تاریخ میں اگر مظلومیت کی داستان لکھی جائے, پوری تاریخ بلکہ اسی صدی میں سعود عرب میں جو کچھ گزرتا ہے, عراق میں جو کچھ گزرتا رہا ہے, دکھا جائے یہ فرقے اپنے منہ دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتے, اتنے مجرم, اتنی گناونی سازشیں اور ظلم و ستم کے بے شمار مثالیں کے پاس, وہ شرمندہ ہوئے بغیر وہ افراد جو اپنے جان کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں, کیوں آپ کھل کر نہیں بتاتے تاکہ ہم آپ کو قتل کر سکیں. تقیہ در حقیقت حق کے لیے جو کوشش ہوتی ہے دو قسم کی, ایک جب آپ کے پاس طاقت ہو کھلم کھلا حق حمایت کرتے ہیں, آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو زیر زمینی حق کے لیے کام کرتے ہیں. تقیہ کام نہ کرنے کا نام نہیں ہے, چھپ کر زیر زمینی سرگرمی برقرار رکھنا فعالیت کرنے کا نام ہے. اسی لیے ہمارے احادیث تقیہ کے بارے میں فرمایا جنت المومن, تقیہ سفر ہے مومن کے لیے, سفر کی ضرورت مجاہد کو ہے, خانہ نشین کو سفر کی ضرورت نہیں ہے.
ہر محمد والے محمد بلند کر سلام.
عرض کیا وہ لوگ جو تقیہ کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اب تقیہ میں کیا ہے, یعنی یقیناً کوئی مار رہا قتل کر رہا ہے, تو آپ تو اجازت نہیں دیتے ہیں, تو القا در تحرک نہیں ہے, یہ بھی حرکت میں ڈالنا نہیں ہے. جہاد اسلامی کا کیا جواب ہوگا, جہاد دفاعی کا کم از کم, کیا اگر یہ اعتراض حسین پر کرتے. میں نے چند دن پہلے عرض کیا حسین پر اعتراض کرتے تھے کہ حسین نے اس آیت کے خلاف ورزی کی ہے, جب اپنی باری آئی تو مسلمانوں کے خلاف خودکش حملوں کی اجازت دیتے ہیں. خودکش حملوں میں مرنا یقینی ہے, خودکش حملوں کے فضائل بیان کرتے ہیں, چھوٹے بچوں کو بے وقوف بناتے ہیں. میں پتہ نہیں کس طرح سے دماغی شوشو کرتے ہیں. ایک مومن پکڑا گیا صبح سرحد میں, انہوں نے اغوا کر کے لے گئے, اب تاوان دے کر اس کو چھوڑا کر لایا. اب اس کے بعد وہ بیچارہ اس حد تک اس کے دماغ پر کام ہوا تھا, مسلسل کہتا تھا میں خودکش حملہ کروں گا. پھر متوجہ ہوتا تھا کہ اپنے آدمی کے درمیان ہے, شرمندہ ہو جاتا تھا. تین دن کے بعد خود نے خودکشی کی. اس طریقے سے اس کے ذہن میں بات بٹھائی تھی. یعنی وہ انسان اختیار کے ساتھ کام نہیں کرتا. ایک مومن, وہ بھی اس کو عمر 40-50 سال, اس کو اس طریقے سے کیا گیا تھا کہ مسلسل یہی کہتا تھا اور شرمندہ ہوتا تھا, اور پھر آخر میں چند دنوں کے اندر خودکشی کی. اب یہ لوگ شرمندہ ہونے کے بجائے عرض کے, میں عرض کروں گا, آپ ایران کی ایک ٹی وی ہے الکوثر کے نام سے, عربی ٹی وی ہے, اس میں سید کمال حیدر عراقی ہے, عراقی عالم دین ہے, وہ بالکل کتابیں لا کر سلفیوں کی ناصفیوں کی کتابیں لا کر دکھاتے ہیں. اس میں بالکل عبارت کو بھی ہم دیکھنے والے پڑھ سکتے ہیں. اس میں کتابوں کے ذریعے اور پھر اہل سنت کے بڑے علماء کے ذریعے ثابت کرتے ہیں ابن تیمیہ اور ان کے حواری جو ہے دشمن اہل بیت ہیں. اگر وہ بظاہر انکار کرتے ہیں لیکن خود انہی کی کتابوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دشمن اہل بیت ہیں. یعنی انہوں نے ان کا نام رکھا نیو اموی, جدید اموی ہے. اب یہ لوگ دیکھیں ہر ہٹ کنڈا اپنائیں گے. اس عظیم بنو امیہ کے دور سے شروع ہوا ہے, یزید کے دور سے شروع ہوا ہے, اور ہر زمانے میں گروہ ہوتے, شیطان پرست ایک گروہ ہے, خدا پرست کے مقابل میں شیطان پرست ایک گروہ ہے. اسی طرح سے بعض اوقات خود اسی زمانے سے شروع ہوا تھا قیام کربلا کو بے اثر کرنا. بے اثر کرنے کے لیے مختلف نظریات پیش کیا, قیام اس لیے تھا, اس لیے تھا, اس لیے تھا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ قضاء و قدر الہی تھی. قاضی عبدالجبار معتزلی ہے, معتزلہ ابھی نہیں ہے لیکن ایک زمانے میں اہل سنت کے آدھے معتزلی تھے. وہ کہتے سب سے پہلا جبر اور اختیار علم کلام میں ایک بحث, انسان مجبور ہے, یہ اختیار رکھتا ہے, جو کچھ کرتا ہے مجبوراً کرتا ہے یا آزادی کے ساتھ کرتا ہے. اس بحث میں سب سے پہلا جبر کے قائل ہونے والا کہ انسان مجبور ہوتا ہے اپنے اعمال میں, امیر شام ہے. حکمران اس نظریے کے بڑے حامی ہوتے تھے. بظاہر بہت خدا پسندانہ نظریہ ہے, جو کچھ کرتا خدا کرتا ہم نہیں کرتے, لیکن ہدف کیا تھا, اپنے جرائم کے لیے جواز پیش کرنا. میں حسین کو شہید کروں, میں نے نہیں کیا, خدا نے کیا ہے. میں گناہ کروں, میں نے نہیں کیا, خدا نے کیا ہے. کفر, ایمان, اطاعت, معصیت سب خدا کی طرف سے. ہم آزاد نہیں ہیں, دیکھنے میں لگتا ہے. جس طرح سے آگ لگ جاتی ہے تو یہ فرض جل جائے گا, تو آگ کی کیا تقسیم, اس کی بس کی بات, اس کے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح سے انسان ہے, آزاد نہیں ہے. قضاء و قدر کا معنی کرتے ہیں خدا کے قول, ارادہ نافذ ہوتا ہے معاشرے میں اور انسان بے بس ہے. تو اس کا ہدف کیا ہے, اپنے تمام گناہوں کے لیے جواز پیش کرنا, اپنے تمام جرائم کے لیے جواز کرنا. جس جو معاشرہ اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے حکمران نے ظلم کیا, لیکن وہ تو بے بس کرانے والا خدا ہے. اب عجیب چیز یہ ہے کہ اگر سب کچھ خدا کراتا ہے تو پھر انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اگر انسان آزاد نہیں ہے, تبلیغ دین کیوں واجب کیا؟ امر معروف نہیں حسب کر کیوں واجب کیا؟ کیوں سزا دیتا ہے؟ جب انسان آزاد نہیں ہے, بے بس ہے, کیوں جہنم, کیوں جنت, کیوں سزا دیتا ہے, کیوں پاداش دیتا ہے؟ لیکن عرض کیا, اب اس کے لیے دیکھیں کہ کوفہ میں جب اہل بیت پہنچے, ابن زیاد کہتا ہے کہ علی کو پوچھا یہ کون ہے امام چاروں کے بارے میں، کہا کہ علی بن حسین، کہا کہ علی کو تو خدا نے قتل کیا تھا. تو امام نے فرمایا خدا انسانوں کی جان لینے والا ہے لیکن علی کو لوگوں نے قتل کیا تمہارے. یعنی وہ کہنا چاہتا تھا کربلا میں حسین اور آل حسین کو شہید کرنے والا خدا ہے. جب اسرا کا قافلہ شام پہنچا، یزید کہتا اللہم تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تنزع الملک ممن تشاء، خدایا جس کو چاہے تو حکومت دیتا ہے، جس کو چاہے تو حکومت چھینتا ہے. یعنی اگر ہمیں حکومت دی ہے تو خدا نے دی ہے، اگر آل محمد کو شکست دی ہے خدا نے دی ہے. امیر شام جب حسین کی خدمت میں پہنچا، امام سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یزید کی آپ یاد کریں. امام نے یزید کی برائیاں بیان کی، کہنے لگا یزید تو آپ کی غیبت نہیں کرتا ہے، آپ یزید کی غیبت کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا یزید سے بہتر باپ کے لحاظ سے، ماں کے لحاظ سے، نانا کے لحاظ سے، اپنے ذات کے لحاظ سے بہتر موجود ہے. تو امیر شام نے کہا معلوم ہوتا ہے آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ یزید کے نانا سے بہتر آپ کا نانا ہے، یزید کی ماں سے بہتر آپ کی والدہ ہے، لیکن یزید کے باپ سے بہتر آپ کے باپ نہیں ہے. اس لیے کہ خدا نے یزید کے باپ کو فتح دیا، کامیابی دی، آپ کے باپ کو کامیابی نہیں. اس قسم کی سوء استفادہ کرتا تھا شریعت سے. ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں غیبت آپ کرتے ہیں، آپ جو تاریخ میں غلط لوگوں کے غلطیوں کو بیان کرتے ہیں یہ غیبت ہے. اگر یہ ہو تو تمام اصلاح کے دروازے بند ہو جائے گا، آپ کسی حاکم کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے، یا غیبت ہو جائے گی یا توہین ہو جائے گی یا وہ اصلاح کے دروازے بند کر رہے ہیں. کوئی مشہور صحابی تھا اہل کوفہ سے، کہتا تھا اہل کوفہ کہیں بنو امیہ کی برائی نہ کرنا، برائی کریں گے تمہارا ثواب کم ہو جائے گا، جنت میں تمہارا مقام کم ہو جائے گا، زبان تک بھی نہ لانا ان کی خامیوں کو. تو یہ عجیب و غریب، در حال کہ اسلام میں قضا و قدر کا معنی انسان کی مجبوری نہیں ہے. میں ابھی دیکھو ایک لفظ سچ بولتا ہوں، اعراضی سے بولتا ہوں، اب زبان خدا کی طرف سے، یہ ہوا خدا کی طرف سے، یہ آواز جو نکل رہی ہے خدا کی طرف سے، زبان جو سانسوں کو حروف کی شکل میں کاٹتی ہے یہ بھی خدا کی طرف، سب صلاحیتیں خدا کی طرف سے، لیکن اس خدا کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کرنے والا میں. مجھ سے یہ نہیں کہا جائے گا تمہاری زبان کیوں تھی، تمہاری زبان میں الفاظ بولنے کی صلاحیت کیوں تھی، اس پر سوال نہیں ہوگا کیونکہ سب خدا نے دی ہے. لیکن میں اسی زبان سے اگر جھوٹ بولوں تب بھی کیا ہے، خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے استفادہ کی ہے. اگر سچ بولوں تب بھی خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے استفادہ کی ہے، جھوٹ بولوں تب بھی خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے استفادہ کی ہے. یعنی تقدیر الہی سے باہر نہیں گیا ہوں، نظام الہی سے باہر جا نہیں سکتا ہوں، خدا نے مجھے آزادی دی ہے اس لیے جھوٹ بول سکتا ہوں. آزادی خلقت میں دی ہے، شریعت میں نہیں دی ہے. خلقت کے لحاظ سے مجھے جھوٹ بولنے کی بھی صلاحیت دی، سچ بولنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اسی لیے جھوٹ بولنے والا بھی خدا کو بے بس کر کے جھوٹ نہیں بولتا ہے، خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. تو قضا و قدر یہ الہی خدا کے تقدیر میں یہ ہے کہ انسان آزاد خلق ہو جائے، گناہ کرے بھی آزادی کے ساتھ، اطاعت کرے بھی آزادی کے ساتھ. اب دیکھو بجلی ہے، اس کے جو ہے نور ہے، پاور ہے، پاور ہاؤس سے آ رہی ہے، لیکن اس کو آن آف کرنا، مختلف رنگوں میں لانا آپ کے اختیار میں ہے. تو تمام صلاحیتیں، تمام وجود خدا کی طرف سے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت خدا نے ہمیں دی ہے. یہ بلڈنگ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، یہ چل نہیں سکتی ہے، یہ بول نہیں سکتی ہے، کیونکہ خدا نے اس کی صلاحیت نہیں دی ہے، لیکن ہمیں یہ صلاحیت دی ہے. اب یہ صلاحیت بھی خدا دادی ہے، اختیار کرنا، جھوٹ بولنا، سچ بولنا، ظلم کرنا، عدل کے ساتھ رفتار کرنا. اب قضا و قدر الہی وہ نظام ہے جو خدا نے کائنات کو چلانے کے لیے بنایا ہے، اس نظام کا لازمہ انسان کی بے بسی نہیں ہے، انسان کا آزاد ہونا اس نظام کا ایک حصہ ہے، انسان کا آزاد ہونا اس نظام کا، اس سسٹم کا ایک حصہ ہے. میں اگر آزاد ہوں اس لیے ہوں کہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ میں آزاد ہوں. ما تشاؤون الا یشاء اللہ، خدا نہ چاہے تمہاری کوئی مشیت نہیں ہو سکتی، تمہاری کوئی چاہت نہیں ہو سکتی اگر خدا نہ چاہے. یعنی کیا، خدا نے ارادہ کیا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ، میں نے تم کو آزاد خلق کیا، اسی لیے آپ مختلف کام کر سکتے ہیں. اگر آپ
اطاعت کرتے گناہ کرتے، اس لیے کہ خدا نے مشیت الہی یہ ہے کہ آپ کو آزاد خلق کیا ہے. آزاد سے مراد تکوینی آزادی ہے، تشریع کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے جھوٹ مت بولو سچ بولو کہا ہے. طاقت کے لحاظ سے خدا نے آپ کو طاقت دی ہے آزمانے کے لیے آپ کیا کرنے والے ہیں. دیکھیں کس طرح سے مکس کرتے ہیں، مغالطہ کرتے ہیں، اور تکوین و تشریع کو مغالطہ کرتے ہیں. اور ابھی بھی فرقے، گمراہ فرقے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان بے بس ہے، سب کچھ کرانے والا خدا ہے. اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اپنے گناہوں کے جواز کے لیے، ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں، خدا کراتا ہے. احادیث میں نے چند دن پہلے اشارہ کیا، احادیث جو امام برحق کی اطاعت کے لیے ہے اس میں کچھ کم زیاد کر کے کہا کہ امام اور حاکم کی اطاعت کرو، جو کچھ وہ کرے گا، چاہے وہ تم پر ظلم کرے، ستم کرے، اطاعت خدا کرے نہ کرے، اس کی اطاعت تم پر واجب ہے. صلی خلف کل امام واطع کل امیر، ہر امام کے پیچھے نماز پڑھو جتنا گناہگر کیوں نہ ہو، ہر امیر کی اطاعت کرو، تو یزید کی اطاعت واجب ہو جائے گی. اس طریقے سے احادیث، اب اسی لیے کہنے والا نے یہی کہا کہ حسین اپنے نانا کے تلوار سے شہید ہو گئے، ان جعلی احادیث بنائی یا اصلی احادیث میں کچھ کم زیاد کر دی، اس کے نتیجے میں یزید کی اطاعت واجب، یزید کی اطاعت نہ کرنے والا واجب القتل. جماعت مسلمین سے جدا ہونے والا جاہلیت کا موت مرتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی اصلاحی قدم اٹھائے خود بخود عموم عوام سے جدا ہو جاتا ہے نا. ابھی پورے مسلمان امریکہ کے پٹھو ہے، تو کوئی اگر ان سے جدا ہو کر کہے کیا ہم امریکہ کے سے آزادی چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہے، ان کو قتل کرنا واجب ہو جائے گا اس حدیث کے مطابق. کوئی بھی اصلاحی اقدام کرنا چاہے، گروہ خاص ہوتا ہے، یہ گروہ خاص آہستہ آہستہ پڑتا ہے، تو اصلاحی تمام راستے بند کر دیا، ان احادیث میں کم زیاد کر کے، غلط تفسیر کر کے. ظاہر ہے اگر کوئی اصلاحی قدم اٹھانا چاہے تو خود بخود محدود شکل میں اٹھے گا، اس کو جاہلیت قرار دیا، کفر قرار دیا، شرک قرار دیا ہے، جبکہ ہماری احادیث میں ہے کہ وہ جماعت اہل حق کے ساتھ رہنا ضروری ہے. کیونکہ اتحاد ہدف نہیں ہے، وسیلہ ہے ایک اعلیٰ ہدف تک پہنچنے کے لیے. اتحاد خود عبادت نہیں ہے، خود میں مصلحت نہیں ہے، اس کے ذریعے ایک اہم ہدف تک پہنچنا ہے. اسی لیے باطل پر متحد ہونے میں کوئی ثواب نہیں ہے. پیغمبر خدا آئے، عرب کے حالات کو درہم برہم کر دیا، اوپر نیچے کر دیا، تو پیغمبر ان کے وحدت کو پارا پارا کرنے والے ہیں. بلکہ ہر نبی جب آتا تھا، نبی کے آنے سے پہلے قوم میں جو حالت تھی اس حالت کو ختم کرتا تھا، جنگ و جدال، جھگڑے شروع ہو جاتا تھا، تو ہر نبی کے اقدام غلط ہو جائے گا. اب ان کے بعد بعض اوقات انسان کسی گروہ کو ختم کرنے کے لیے جنگ میں، بعض اوقات دشمن اپنے اصل شکل میں آتا ہے، بعض اوقات دوستوں کے بیچ میں آتا ہے. اب دوستوں کے بیچ میں بھی آ کر کربلا کے اس عظیم انقلاب کے وہ پیغام سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی. ابھی وقت آ گیا، اس لیے اس گفتگو کو کل عرض کریں گے کہ دوست کی شکل میں آ کر کربلا کے عظیم قربانی کو پیغام سے خالی کرنے کی کوشش کی گئی، یہ بھی دشمن کی سازش میں، سازشوں کی وجہ سے آج حسین کے نور چشم شہزادہ علی اکبر کے بارے میں چند جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایسا جوان ہے شہزادہ. اب قدیم زمانوں کو دیکھیے، قدیم زمانے میں لوگوں کی سوچ کو دیکھیے، لوگوں کی جہالت کو آپ دیکھیے، اس دوران حسین کے فرزند کو آپ دیکھیے، کسی منزل پر سفر کے دوران پہنچے ہیں، مدینے سے کربلا آتے ہوئے امام کرسی پر تشریف فرما ہے، نیند آئی ہے، جاگ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون آیت کی تلاوت فرماتے ہیں. یہ آیت
اسلامی حقیقت پر مبتنی ہے، لیکن عام طور پر مصیبت کے وقت اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شہزادہ کھڑے تھے، پوچھا بابا کیا وجہ ہے، کیا ہوا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھی، عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی حاطف، کوئی غیبی حاطف آواز دے رہا ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ شہزادہ پوچھتے ہیں بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ یہ جملہ شک کی وجہ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، ایک اہم بات بتانے کے لیے مقدمتاً پوچھ رہے ہیں۔ حسین نے فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ فرمایا بابا اگر ہم حق پر ہیں کیا پرواہ ہے، چاہے ہم موت پر جا گرے چاہے موت ہم پر آ پڑے، موت کے استقبال۔ ایسا جوان ہے حسین، کتنے خوش تھے شہزادہ علی عباس، ظاہری حسن جمال کے مالک بھی، باطنی حسن جمال کے مالک بھی۔ یعنی اس حد تک یہ جوان عظیم کمالات کا مالک تھے کہ حسین اشرف مخلوقات ختم رسول کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ خدایا جب ہم تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہو جاتے ہیں تو اسی جوان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس قوم کی طرف ایسا جوان بھیج رہا ہوں جو خلق کے لحاظ سے، شکل و شمائل کے لحاظ سے، ظاہر کے لحاظ سے اور خلق اور باطن کے لحاظ سے تیرے رسول کا شبیہ تھا، سب سے زیادہ پیغمبر کے ساتھ شبیہ جوان ہے۔ ایسا جوان کس جگر کے ساتھ دشمن کے میدان میں، اعداء کے نرخے میں حسین بیچ رہے خدا جانتا ہے، لیکن حسین کے پاس عشق خدا عشق اکبر سے زیادہ ہے، عشق خدا زیادہ ہے۔ شہزادہ آئے، سب سے پہلے شہزادہ کو روانہ کیا، سب سے پہلے شہدائے اہل بیت میں سے، اصحاب نے اصرار کر کے اجازت نہیں دی، لیکن اہل بیت میں سے سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر کو روانہ کیا۔ شہزادوں کو اس نے جہاد دی، شہزادہ سیلانیوں کے خیمے میں گئے ان سے الوداع کرنے کے لیے۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادہ نے دیر کی، تین دفعہ پردہ اٹھا اور تین دفعہ پردہ گرا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شہزادہ نکلنا چاہتے ہیں، سیدانیہ اجازت نہیں دے رہی۔ آخر میں شہزادہ خیمے سے باہر آئے، حسین سے الوداع کی روایت کہتی ہے، فنظر الیہ نظرۃ عائش، حسین نے مایوس آدمیوں کی طرح نظر علی اکبر پر ڈالی، دل بھری سانس نکالی، اکبر کو میدان کی طرف روانہ کیا، اکبر کو میدان کی طرف روانہ کیا، عمر سعد کے لیے نفرین کی، عمر سعد تم نے میرے اولاد کو شہید کی، خدا تمہارا نسل ختم کرے۔ اکبر میدان میں گئے، علی اکبر کی پہلی جنگ ہے، ابھی تک جنگ کی تجربہ نہیں ہے، لیکن اس بہادری کے ساتھ جنگ لڑی کہ روایت کے مطابق 120 آدمیوں کو جہنم میں واصل کیا۔ شہزادہ واپس آتے ہیں، بابا میری پہلی جنگ تھی، نہ معلوم کیوں واپس آئے۔ فرمایا بابا میں پیاسا ہوں، گرمی کی شدت ہے، اسلحہ جنگ ہے، لباس جنگ ہے، لباس رزم ہے، بابا اگر کچھ پانی ہو تو مجھے عطا کیجئے۔ اصحاب مقاتل مقتل کی کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کیا وجہ تھا، علی اکبر کو پتا ہے حسین کے پاس پانی نہیں ہے، کیوں مانگا؟ شاید حسین شرمندہ ہو گئے، میرا بیٹا اپنی پہلی جنگ سے واپس آ رہا ہے، علی کی شجاعت کی یاد تازہ کرا دی ہے، اب میں اس کو پانی بھی نہیں پلا سکتا ہوں، یقیناً حسین کے لیے ناگوار تھا۔ اصحاب مقاتل لکھتے ہیں علی اکبر کو حسین بہت چاہتے تھے، سردی کے موسم میں ایک دفعہ انگور طلب کیا تو حسین نے جنت سے انگور لا کر شہزادہ کو دیا تھا، شاید شہزادہ امید رکھتے تھے بابا جنت سے پانی لائے۔ علی اکبر سے حسین نے فرمایا بیٹا اپنے منہ کھولے، علی اکبر نے اپنے دہان مبارک جب کھولا حسین نے اپنی زبان رکھ دی، اکبر چونک پڑے، بابا آپ نے مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین نے اکبر کو واپس کر دیا، فرمایا بیٹا آپ کا نانا آپ کو سر لیا ہوا آپ کے انتظار میں ہے۔ علی چلے گئے،
علی اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کے گھوڑے پر رکھا, گھوڑے کو اشارہ کیا مجھے خیمہ لے چل, لیکن گھوڑا صحیح نہ جا سکا, گھوڑا آدھا کنارے میں گھومتا رہا, دشمن ہر طرف سے شہزادے پر حملہ کر. حسین جب آواز سنتے ہیں میدان کی طرف نکلتے ہیں, روایت کہتی ہے حسین سے چلانے جا رہا تھا گٹو کے بل, بچوں کی طرح گرتے پڑتے حسین چلتے گئے, اکبر کے سرانہ پہنچے, علی اکبر نے آواز دی حسین کو, بابا نانا نے رسول خدا نے آب کوثر مجھے پلایا ہے, آپ کے لیے آب کوثر لیے منتظر ہے. شاید شہزادہ علی اکبر بہت شرمندہ ہو گئے, میں نے کیا کیا, بابا کو پریشان کیا, بابا کو شرمندہ کیا, ابھی اس شرمندگی کا تلافی کرنا چاہتے, بابا میں پیاسا نہیں ہوں, میں سیراب ہو چکا ہوں. اب حسین پر یہ مصیبت کتنی گران ہے, یہی وجہ ہے کہ جب حسین اکبر کی لاش لاتے ہیں, بعض روایات میں ہے کہ شہزادی زینب حسین سے پہلے نکلی تھی میدان کی طرف, اصحاب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے زینب کو واپس لایا اس لیے کہ زینب سوچ رہی تھی شاید حسین اکبر کی لاش کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے, اس لیے خود نکلی تھی تاکہ حسین کی غیرت امامت غیرت کی وجہ سے تحمل کر سکے. اب حسین جب اکبر کی لاش کو خیمہ کی طرف لاتے ہیں, شہزادی زینب اپنے بیٹے جب بیٹوں کی لاش پہنچی باہر نہیں نکلی تھی, لیکن جیسے ہی شہزادے کی لاش پہنچتی ہے سب سے پہلے زینب باہر نکلتی ہے, ماں کی پھوپھی کے کردار ادا کرتی ہے. اس حد تک شہزادہ علی اکبر کی مصیبت سنگین ہے. بعض نقل کے مطابق جب یزید کے پاس سر اکبر پہنچا, نظر پڑی, پوچھا یہ کس کا سر ہے, کسی نے کہا حسین کا, نور چشم علی اکبر کا, کہا کہ لوگوں اب حسین کو شہید کرنے کی ضرورت نہ تھی, اکبر جیسا جوان کی شہادت کے بعد حسین زندہ رہ نہیں سکتے.
کل حکومت میں آنے کے بعد پھر کیا ہوگا ہمارا, پھر ہم کہاں سے جائیں گے؟